السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سارے مسلمانان عالم کو عید مبارک فرمائے. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی صفائی بھی ہو جائے. رات میں یہاں کسی نے میری طرف سے اعلان کر دیا تھا کہ بھائی آج روزہ ہے، حالانکہ رجسٹریشن نہیں ہوا تھا اس وقت تک. وہ اصل میں یہ ہے کہ ایک ملک کو ایک حصہ قرار دیتے ہیں چاند دیکھنے کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے. جیسے ہندوستان ایک ملک ہے، پاکستان ایک ملک ہے، بنگلہ دیش ایک ملک ہے، تو ایک ملک میں کہیں بھی نظر آئے تو پھر اس کا اعتبار کرتے ہیں. تو اب چونکہ امریکہ بہت بڑا ہے، تو اگر ادھر شکاگو اور اس کے اطراف میں نظر نہیں آیا تو پھر کیلیفورنیا کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کیلیفورنیا میں 2 گھنٹے کے بعد جو ہے سورج غروب ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ قریب قریب یہ بات ہوا کرے گی کہ 2 گھنٹے سے پہلے آپ کو اطلاع نہیں مل سکے گی، الا کہ ادھر کے علاقے میں نظر آ جائے. اسی لیے کسی کو جو ہے جلدی نہیں چاہنی چاہیے کہ بھائی جلدی کیوں نہیں کرتے، جلدی کرو، کوئی ایک چیز ڈیسائڈ کرو. ہمارے اگر بس میں ہو تو ہم پہلے ہی کر لیں، مگر یہ ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے. وہ صرف سارے کمیٹی والے بہت فکر سے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت عمدہی سے، اور سب سے زیادہ ایکٹیو اور مستعد قسم کی جو کمیٹی ہے وہ شکاگو کو ہے، شکاگو کی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سارے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، نیو یارک والے، کیلیفورنیا والے، اٹلانٹا والے اور کینیڈا والے، سب جگہوں سے فون آتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا ڈیسائڈ کیا ہوا ہے. کیونکہ یہاں علماء کی پوری جماعت ہے اور پورے اہتمام سے اور پوری تحقیق کے بعد، چھان بین کے بعد ہوتا ہے. اب رات کیلیفورنیا سے اطلاع تو آئی تھی 1-10 بجے کے قریب، جو ہمارے 8:30 کے قریب، 8:30 ہو رہے تھے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی. اور وہاں ان لوگوں نے اپنے ڈسکس کرنے میں کمیٹی والوں نے اتنی دیر کر دی، اتنی وہاں ہم لوگ کانفرنس کال پہ سن رہے تھے، بہت ان لوگوں نے الجھاؤ کیا ہوا تھا. وہ لوگ خود ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے بھائی کیا بات ہے، جب تمہارے پاس آئی خبر تو تم نے اس کی تصدیق کیوں نہیں کی. تو ہم لوگوں کو صبح یہ ہو رہا تھا کہ بھائی وہاں کے آدمی ہی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں تو قصہ کیا ہے. تو جب انہوں نے ڈیسیشن لیا تو وہ یہاں ہمارے رات کے 11 بج گئے تھے. جو پھر ہم ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ بھائی ڈائریکٹ ان لوگوں سے بات کراؤ جو شرعی قاعدہ ہے، جن لوگوں نے چاند دیکھا. تو پھر ان سے انہوں نے بات کرائی، تب جا کے ہمارے پاس 11 بجے کے بعد یہ ممکن ہو سکا کہ ہم یہ طے کریں کہ بھائی وہاں 5-6 آدمیوں نے جو دیکھا تھا ان کو مانا جائے. 5-6 آدمیوں کے گروپ میں دیکھا تھا، ایک مولانا صاحب کے 5-6 شاگردوں نے ایک ساتھ جا کے دیکھا تھا، تو وہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کبھی بھی اس معاملے میں جلدی نہ چاہا کریں آپ. کمیٹی کی طرف سے خود ہی جلدی اعلان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی انفارمیشن ہو جائے اتنا اچھا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ خود بھی وہاں بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی کافی ٹینشن میں تھے سر. تو اس لیے جن لوگوں کو غلط اطلاع مل گئی ان سے بھی معذرت ہے، اور جن لوگوں کو جلدی تھی، جوش میں تھے، کچھ لوگ سنا کل تراویح میں بھی کافی لوگوں نے وہ کیا، وہ بتاتے کیوں نہیں، پہلے بتا دو، وہ پہلے کام سے بتا دیں، یا چاند لے آؤ جلدی تو پہلے بتا دیا کریں گے آپ لوگ. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیشہ چاند کی بیس پر ہو یا ہوا کرے گا فیصلہ ہوا کرتا ہے، اور اس کی خبر وصول ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ہم صبر سے کام لیں، جیسے ہی کوئی بات ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو پھر اطلاع کر دی جاتی ہے. رات میں تو کافی مومنٹ آئے ایسے، پہلے یہی طے کر رہے تھے کہ بھائی روزہ ہونا چاہیے، چونکہ کہیں سے بھی خبر نہیں مل رہی. پھر اچانک یہ تبدیلی ہوئی کہ صاحب خبر بھی آ گئی اور ان لوگوں سے بات بھی ہو گئی جو عینی شاہدین تھے، جو شریعت کی گویا اصول ہیں اس کے مطابق. تو اس وجہ سے یہ ہوا. خیر یہ بھی ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی تقریباً ایک ہی ساتھ کروا دی. اور بقیہ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر کسی کی عید کبھی ہو جائے، کسی کی کبھی ہو جائے، کسی ایک شہر میں کسی دن ہو جائے دوسرے شہر میں، تو یہ ایسا کوئی ایشو کی چیز نہیں ہے، یہ ہماری ایک عبادت ہے. اور جیسے ہمارے نماز کے اوقات میں تبدیلی ہوتی ہے، دوسری چیزوں میں تبدیلی ہوتی ہے، ایسے اس میں بھی ہوتی ہے. اصول کے مطابق کوئی چیز ہو جائے تو اچھا لگتا ہے کہ سارے مسلمان مل کے کریں، لیکن اگر نہیں ہوتا تو یہ کوئی ایسا ایشو بنانے کی بات نہیں ہوتی. جہاں جس کو جب موقع، جس شہر میں جہاں جس کو جیسے موقع ہوتا ہے ویسے وہ نماز پڑھ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکموں کی تعمیل پر ہمیں خوشی نصیب فرمائی اور اسی وجہ سے عید مقرر کی گئی ہے. عید جو ہے وہ ہر قوم میں ہوتی ہے, خوشی منانے کا دن, فرحت کا دن, مسرت کا دن, زینت کا دن, کھانے پینے کا دن ہر قوم میں ہوتا ہے. لیکن دوسری قوموں کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان کے بیک گراؤنڈ الگ الگ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ نیروز اور مہرجان یہ دو دنوں میں عید کیا کرتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر اس کو باقی رکھا جاتا ہے تو پھر زمانے جاہلیت والے اقدار کی سرپرستی ہو جائے گی, کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ وہ تھا. تو کوئی ایسی چیز جو پورے مسلمانوں کو بحث مجموعی قیامت تک منانی ہے, ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ میں مسلمانوں کے ان کی اپنی تاریخ وابستہ ہو, مسلمانوں کے ان کے اپنے حالات وابستہ ہوں, ان کی اپنی غذا وابستہ ہو اس کے ساتھ میں. اس لیے دو عیدیں پھر اسلام میں مقرر کی گئیں. ایک بقر عید ہے جس کے ساتھ پوری تاریخ قربانی کی, بیت اللہ کی تعمیر کی, صفا اور مروہ کی, شعائر کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کا احترام لوگوں میں آئے, عقیدت آئے, محبت آئے, اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو, ایک وہ مقرر کی گئی. اور ایک یہ جو مسلمانوں کو ہدایت نامہ جس میں دیا گیا جس مہینے میں, یعنی قرآن پاک, اس پورے مہینے کو پھر عبادت کے ساتھ خاص کیا گیا. تو پھر عبادت بھی ایسی کرائی گئی کہ جو نہ ایک دم چھوٹی ہے اور نہ اتنی زیادہ لمبی ہے کہ ناقابل برداشت ہو, بہت مختصر بھی نہیں ہے لیکن ایک مہینے کا ٹائم کوئی کم نہیں ہوتا ہے, لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ انسانوں پر مشقت ہو جائے. دیکھیے ماشاء اللہ سب فطر کے اندر بیٹھے ہوئے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا لمبا چوڑا حکم پورا کرتی ہے امت تو اس کو ایک خاص خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی جاتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عید الفطر کو مقرر فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لصائم فرحتان, روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں, فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. ایک خوشی تو اس کو اس کے افطار کے وقت ملتی ہے. یہ افطار ایک صغیر ہوتا ہے, ایک کبیر ہوتا ہے. افطار صغیر ہر روز شام میں جو ہوتا ہے مغرب کے وقت میں, اور افطار کبیر جب پورا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے. جب پورا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو بھائی مہینہ مکمل ہو گیا, اور اس ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ نے عافیت سے ہم کو سبکدوش کر دیا اور یہ سعادت ہمیں دے دی, اس کی ایک خوشی ہوتی ہے بندے کو. ایک تو یہ کہ جو بندش کھانے پینے پہ دن میں تھی وہ ختم ہو گئی, اس کی ایک خوشی ہوتی ہے, چلو بھائی چھٹی ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حکم سب دیا تھا بظاہر, لیکن وہ نباہ گئے ہم, اللہ نے اس کی توفیق دے دی, وہ پورا فرما دیا. اور پھر دوسری بات اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی اجر و ثواب وابستہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اور لوگ عید کے لیے عیدگاہ کی طرف اور نماز گاہ کی طرف چل پڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں دنیا میں, اور فرشتے ہر گلی کی نکڑ پہ ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں چونکہ نظر نہیں آ رہی ہے چیز, اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم کو, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو بتانا ہمارے نظر آنے سے زیادہ یقینی ہے. اگر ہمیں نظر آتا تو اس میں پھر بھی اشتباہ تھا, پتہ نہیں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے فرشتے ہی ہوں, ہو سکتا ہے جنات ہوں, بھوت پریت ہوں, اور کسی کو نظر آتے کسی کو نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو جو باتیں غیبی ہیں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی گئی کہ امت اس پر ایسے یقین کر لے کہ جیسے اس کی اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز ہے وہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین کرے, کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ مشاہدے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو فرشتے جو ہیں وہ اتر پڑتے ہیں شہروں میں, بستیوں میں, اور گلیوں پر, چوراستوں پر, نکڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں ٹولیوں کی شکلوں کے اندر, اور عید کی نماز کے لیے آنے والوں کو اور جانے والوں کو مبارکباد دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں, ان کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے تھے نا کہ وہ ظلم و فساد کرے گا, جا کے یہ کرے گا, خون بہائے گا, اور ایسے ان کو آپ خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیج رہے ہیں اور ہم تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو, دیکھا نہیں دیکھا, بھوکا ان کو رکھ دیا تو بھوکے رہ گئے نہیں رہ گئے, رات میں کھڑا کر دیا تو کھڑے ہو گئے نہیں ہو گئے. اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ایک بات پوچھتے ہیں, فرماتے ہیں ما جزاؤ اجیر وفا عمله. اچھا فرشتوں یہ بات بتاؤ کہ جو مزدور اپنا عمل پورا کر دے اس کو کیا دینا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ جزاؤ ان یوفا اجرہ, یا ربنا، اے پروردگار، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جب اس سے آپ نے کام لیا، کوئی آدمی کسی سے کام لے اور وہ اپنا کام کر دے تو اس کو اس کی مزدوری دینی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے میرے فریضے کو پورا کیا. قد قضوا فریضتی علیہم، جو چیز میں نے ان پر فرض کی تھی اس کو انہوں نے پورا کیا ہے. اور آج ختم کا ان کا دن ہے اور وہ میرے پاس دعا کے لیے اور شکرانے کے لیے آ رہے ہیں. وقد خرجوا یعجون الی، میری طرف حاجت ہاتھ پھیلانے کے لیے اور مجھ سے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. فبعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں ضرور ان کی بات کا جواب دوں گا. لأجیبنہم، اور ان کی عبادت کو قبول کروں گا. اور یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو آج مانگیں گے وہ میں ان کو دوں گا. پھر اس میں یہ وضاحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی لائن سے جو وہ مانگیں گے وہ پورا دے دوں گا، اور دنیا کی لائن سے جو مانگیں گے ان کی حاجت میں اور ان کی حاجت میں ان کی مصلحت کی رعایت کروں گا. جو ان کے حق میں بہتر ہوگا، جو ان کے حق میں مصلحت ہوگی، اس کے اعتبار سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، مگر قبول ضرور کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں سارے مسلمان، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا ہے اور میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ برائی کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے نیکی میں، اور پھر یہ کہ معاف کر دیا جاتا ہے. میرے دوستو، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تھوڑا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارے خالق و مالک ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان گنت ان کے احسانات ہم پر ہیں، اور ان کے احکام کے اندر ہم سے اپنی زندگی میں کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیسے گناہوں کے انبار ہم نے اپنے سروں پر جمع کیے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خفیہ پولیس ہے، ان کے فرشتے جو ہیں، جو ان کی سیکرٹ گویا یتمانہ میں وہ ہے پوری کی پوری یہاں سے وہاں تک آرمی، انہوں نے ایک ایک بات کی رپورٹنگ کر دی ہے. اندھیرے میں، اجالے میں، خلوت میں، جلوت میں، دوستوں میں، اپنوں میں، جہاں جہاں ہم نے کیا ہے، جان میں، مال میں، اپنے میں، پرائم، جو ہم نے غلطیاں کی ہوئی ہیں سب کی وہاں پہ رپورٹنگ ہو گئی. اب بتاؤ کہ ایسا مجرم جو ہزاروں گناہ سر پہ کیا ہوا ہے، جس کی پوری رپورٹ تیار ہو گئی ہے، اور ہمارے اپنے اعمال کے اعتبار سے پتہ نہیں فیصلہ کیا ہو اس رپورٹ کے مطابق، کہ اس کے لیے تو سزا ہے، اچھے عمل کی اچھی جزا ہے، برے عمل کی بری جزا ہے. گندم از گندم برو یا جو سے جو، گیہوں سے گیہوں برآمد ہوتی ہے، جو سے جو برآمد ہے. از مکافات عمل غافل مشو، مکافات عمل سے تو آدمی غافل نہیں ہو سکتا. تو اس اعتبار سے وہ ہماری سزا کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ہماری عمل کے اعتبار سے، اور پھر اس اعتبار سے ہماری گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہوتا ہے. موت کا فرشتہ ہماری انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے، میں اس کو لے جاؤں اور اس کو اس کے کفرے کردار تک پہنچاؤں. اس ساری سچویشن میں اگر ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مبارک مہینہ دے دیتے ہیں، اور اس کے ختم پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ ارجعوا قد غفرت لکم، جاؤ میں نے معاف کر دیا، تو بتاؤ کتنا بڑا انعام ہے. بہت بڑا انعام ہے. اس لیے یہ خاص خوشی کا دن ہے ہمارے لیے. ہماری خوشی بیس کرتی ہے اللہ کی رضا پر. مسلمان کی خوشی کس میں ہے؟ اللہ کی خوشی میں ہے. مسلمان کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کو خوش کر کے خوش ہوتا ہے. مسلمان کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر کے خوش ہوتا ہے. مسلمان کس سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنے جان و مال کی قربانی دے کے خوش ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا مارا ہے، آج اس کو بخشنا پڑے گا آپ کو. اور قرآن پاک کہے گا کہ پروردگار میں نے اس کو رات میں کھڑا کر دیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں رمضان کے، ایک روزہ اور دوسرا قرآن پاک، روزے دار جنہوں نے تراویح پڑھی اور تراویح میں قرآن شریف سنا، یہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے بارگاہ رب العزت میں اور کہیں گے کہ میں نے اس کو دن میں کھانے نہیں دیا. وہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن میں سونے نہیں دیا، اس کا سونا بھی ڈسٹرب ہوا، اس کا کھانا پینا بھی ڈسٹرب ہوا. اے پروردگار، یہ تو تیرے لیے کرتا رہا، آپ اس کو معاف کر دیجیے. اور روزہ بھی اللہ کے پاس مقبول ہے، اور کلام پاک تو اللہ پاک کی صفت ہے. جب یہ سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرما لیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فیشفعان، روزہ اور قرآن، یہ دونوں کی شفاعت کو مسلم مومن بندے کے حق میں قبول کر لیا جائے گا. اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہم. اس لیے رمضان کا مل جانا کسی کے لیے بہت ہی نوازش کی بات ہے، بہت کرم کی بات ہے. اب میرے دوستو، اس کے ساتھ یہ ہے کہ رمضان میں ایک انرجی ڈیولپ کرتا ہے آدمی، رمضان میں کماتا ہے آدمی، اپنی روحانیت کی ترقی کا سامان کرتا ہے، بہت کچھ اس نے بنایا ہوا ہوتا ہے اپنے آخرت کے اعتبار سے. سال کے پورے مہینوں میں اس کو بچانے کا کام کرنا ہے، اس کو مینٹین کرنے کا کام کرنا ہے، اس کو نباہنا ہے. جیسے رمضان والی مصروفیت ہے وہ تو نہیں ہوتی، لیکن جو ضروری چیز ہے اس کو تو بہرحال چھوڑنا نہیں ہے. اب رمضان میں اگر نمازیں شروع ہو گئی تھی تو نمازیں کنٹینیو ہونی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت تھی تو قرآن پاک کی تلاوت چلتے رہنی چاہیے چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو. بزرگوں نے فرمایا کہ تم روزانہ 3 منٹ کے لیے قرآن پاک پڑھنا طے کرو. کیا مشکل ہے 3 منٹ طے کرنا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نفس کیا ہے اور اس کو کیسے لے کے جانا ہوتا ہے. اگر آپ پہلے سے ایک ایک پارا آزادہ پارا شروع کرو گے تو 15-20 دن سے آگے نہیں جاؤ گے. یہ فرمایا کہ اگر عادت نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کی تو تم 3 منٹ کے لیے ڈیسائڈ کر لو کہ میں 3 منٹ کم از کم پڑھوں گا. تو نماز سے 5 منٹ پہلے آگے بھی تو عمل ہو جاتا ہے, نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھ گئے بھی تو عمل ہو جاتا ہے, پھر دھیرے دھیرے بڑھا لینا اس کو. تو قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ ہونے چاہیے چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. اور سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ سمجھو کہ اس سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے. نہیں, اس میں پورا پورا فائدہ ہے. آپ کو نہیں پتا اس میں کیا فائدہ ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ دوسری کتاب سمجھ کے جتنی فائدہ دیتی ہے یہ بے سمجھے اس سے زیادہ دیتی ہے. قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ دوسری دنیا بھر کی کتابیں سمجھنے کے بعد جتنا فائدہ دیتی ہیں یہ بغیر سمجھے کے اس سے زیادہ دیتی ہے. سمجھنے پر تو خیر کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے, لیکن بغیر سمجھنا فضول نہیں ہے. وہ بغیر سمجھے تلاوت کرتے رہو, اللہ کا کلام ہے, اس میں نورانیت ہے, اس میں برکت ہے. اور روزوں کی نفل روزوں کا بھی اہتمام, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان تو فرض ہونے کی حیثیت سے ادا فرماتے تھے, اس کے بعد نفلوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے. بلکہ اسی لیے آپ نے ست شوال کی ترغیب بھی دی ہے. فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال کانا کا من صام الدہر او کانا کا صیام الدہر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ پورے سال روزہ رکھنے میں شمار ہو جائے گا. علماء نے فرمایا ہے کہ شوال کے 6 روزے, ایک روزہ 10 کے برابر ہوتا ہے اللہ کے پاس, تو 60 وہ ہو گئے. اور یہ 29واں ہو یا 30واں ہو, پورے مہینے کا ثواب ملتا ہے. تو 30 سے یہ 300 ہو گئے, تو 360 تو ہو گئے. اس لیے کہنا کا صیام الدہر ہے, یہ سال بھر روزے والا حساب پڑ جاتا ہے اس میں. اور اگر پھر اس کے بعد کوئی آدمی ہر مہینے میں 3 دن رکھے تو کہنے ہی کیا, نور نالا نور ہے. اور اگر کوئی آدمی ہر ہفتے میں 2 دن رکھ لیا کرے پیر اور جمعرات کو, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, تو کہنے ہی کیا. پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے فرض نماز کے ساتھ سنتوں کا ایک سیٹ اپ ہے, ایسے ہی فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں اور مسنون روزوں کا بھی ایک سیٹ اپ ہے. اس کی تکمیل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے, اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ ادا ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے. اس کی جو خاص مصلحتیں اللہ نے عبادتوں میں رکھی ہیں وہ مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں. اور اسی لیے سال بھر جس بات کو مینٹین کرنا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رمضان نے جن جن باتوں کا سبق دیا تھا وہ آدمی کو یاد رہے, آدمی اس کی خبر گیری کرے. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ بھوک و پیاس کو دیکھ کے بھوکوں اور پیاسوں کو یاد رکھنا ہے. یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے, تڑپنے والوں اور دکھی دلوں کا یاد رکھنے کا مہینہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان الحمدللہ خوب خیرات کرتے ہیں, خوب حصہ لیتے ہیں, افطاریاں کراتے ہیں دوستوں کو, صدقات کرتے ہیں, زکات اسی مہینے میں نکالتے ہیں, فطرہ ان کو نکالنا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ہدیے تحفے چلتے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اور یہ سب اللہ پاک کے دین ہیں ہمارے ساتھ میں. تو یہ جو نظام ہے یہ ایک یاد رکھنے کی چیز ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ایک ایک متنفس کے بارے میں ہمارا دل ایسے ہی دھڑک رہا ہو, ہم ایسے ہی فکر مند ہوں اس کے بارے میں, ہم ایسے ہی چاہنے والے ہوں اس کے بارے میں. ہم سب ایک ہیں. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ ایک ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوہ, پورے کے پورے ایمان والے بھائی ہیں. اخوہ اصل میں حقیقی بھائیوں کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے. اسی واسطے علماء نے فرمایا کہ یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ یہ ایسے ہی بھائی ہیں جیسے حقیقی بھائی ہوتا ہے, بلکہ یہ اخوت وہ ہے جو آخرت میں بھی ساتھ رہے گی, جبکہ خونی جو اخوت اور بھائی چارگی ہوتی ہے وہ آخرت میں نہیں ہونے والی ہے. ونفق فی الصور فانصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. جب سور پھونکا جائے گا تو نسب اور رشتے سارے ختم ہو چکے ہوں گے اس وقت, کوئی کسی کو پرسان حال نہیں ہوگا. مگر یہ جو اخوت اسلام کی ہے اور ایمان کی یہ باقی رہنے والی ہے, تو پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ, خیرخواہی کا جذبہ, بھلائی چاہنے کا جذبہ, ان کے ساتھ سلوک کرنے کا جذبہ, ان کے دکھ درد میں کام آنے کا جذبہ. کیسے آج مسلمانوں کی حالت ہے, کیا بیت رہی ہے مسلمانوں پر, سارے عالم کے مسلمانوں پر ایک نظر آپ قائرانہ انداز میں تصور کی دنیا میں ڈال دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوگا. ابھی میں بی بی سی میں پرسوں اخبار دیکھ رہا تھا نیوز کے اندر کہ ان دنوں کے اندر جو ابھی حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے مشرق وسطی میں, 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوا ہے. اب اندازہ لگائیے کتنی بیوائیں ہیں, کتنے یتیم ہیں, کتنے زخمی ہیں. ان پر بھی رمضان گزر گیا, ان کی بھی عید کا دن ہے آج. اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہمارے حالات رہتے ہیں اس میں اللہ پاک کے احکام چلتے رہتے ہیں, اس میں ہماری عید بھی آتی رہتی ہے اور ہمارے ساتھ سب چیز چلتی رہتی ہے. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے ہمارے ساتھ میں. اس لیے ایک ہمدردی کا جذبہ, ایک اخوت ہو, دلوں میں سے کینے نکالو, دلوں کو اپنے صاف کرو, ہم دور کی دنیا والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اگر ہم اپنے ساتھ والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کر پائیں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے، اپنے مسجد کے مصلیوں کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے، اپنے آفس کے ساتھیوں کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے، اپنے کاروباریوں میں پارٹنروں کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے، کوئی بڑا ہے تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ اگر اچھا نہیں رہا اور چھوٹا اپنے بڑوں کے ساتھ نہیں رہا، کسی نے اپنے ماں باپ کو تک نہیں پوچھا، وہ ساری دنیا کی کیا خبر لے سکے گا؟ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ یہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ یہ ہمدردی تمہیں سکھائی گئی ہے، دوسروں کی بھوک کا احساس دلایا گیا ہے، دوسروں کی پیاس کا احساس دلایا گیا ہے، دوسروں کے دکھ کا احساس دلایا گیا ہے، اور یہ ایک ہلکا سا احساس ہوتا ہے، آدمی کا ضمیر جاگ جاتا ہے کہ اسی ٹائپ کی چیز ہوگی، ہم نے تو اختیار سے نہیں کھایا، اور جب ہم نے کھایا، جیسے ہمارے کھانے کا ٹائم ختم ہوا تو ہم نے بہت کچھ کھایا، جتنا روز کھاتے ہیں اس سے بھی زیادہ کھایا، لیکن سوچو کہ جن کے لیے نان زمین میسر نہیں ہے، روٹی ان کو میسر نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانے کے لیے نمک میسر نہیں ہے، کئی دن کے پاکے ان پر گزر جاتے ہیں، کمائی کا نقشہ ان کے پاس میں نہیں ہے، زخموں سے چور ہیں، دواؤں کے لیے پیسے میسر نہیں ہے، قرضوں کا انبار ہے، زلزلوں سے متاثر ہیں، مکان ٹوٹے گرے ہوئے پڑے ہیں، سہارا نہیں ہے، گرمیاں بھی گزر رہی ہیں، برسات بھی گزر رہا ہے، سردیاں بھی گزر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر کیسے کمبل ٹوٹے پھوٹے پھٹے پرانے ڈالے جا رہے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں یعنی آدمی کو رونا آ جاتا ہے، ایسی زندگیاں گزر رہی ہیں انسانوں کی، وہ بھی ہماری طرح مخلوق ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم کو ان کی جگہ پر رکھ دیتا، ان کو ہماری جگہ پر رکھ دیتا، کس قدر اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا جائے، الفاظ نہیں ہمارے پاس کہ اللہ پاک کا ہم پر کتنا بڑا احسان اور انعام ہے، اس لیے انسانوں کے ساتھ میں ہمدردی سیکھنا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے میرے دوستو، سب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا ہوگا، کل قیامت میں اللہ کے پاس اس کا مقام بھی ویسے ہوگا، یہ مہینہ صبر کا بھی تھا، یہ مہینہ شکر کا بھی تھا، یہ مہینہ برکت والا بھی تھا، اور یہ مہینہ روزی میں اضافے والا بھی تھا، یہ مہینہ رشتے داروں کو افطار کرانے کا بھی تھا، دوستوں کو کھلانے پلانے کا بھی تھا، سارے اقدار کو زندہ رکھنا چاہیے، جو جو چیزیں سیکھی گئی ہیں سب کو رکھنی چاہیے، تو ایک عبادت کا رجحان ہو، اللہ کی فرما برداری کا رجحان ہو، بندگی کا رجحان ہو، اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو کہ ہماری خوشی اور ہمارا غم اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، میں بتاؤں میرے دوستو مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، کوئی ہمارا نہیں ہوتا، بولنے والے بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، ساری دنیا کے سامنے ہیں، قومیں ہمارے لیے بولتی کچھ ہیں کرتی کچھ ہیں، ساری دنیا کے سامنے ہیں، قیامت کے قریب ان مسلمانوں کو لوٹنے پیٹنے اور مسلمانوں کو لوٹ کے کھانے کے لیے قومیں آپس میں اس طرح سے دعوت دیں گے جیسے ولیمے پہ ایک دوسرے کو دعوت دیتی ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، فرمایا کہ لا یعلونکم خبالا، تم کو نقصان پہنچانے میں کبھی دوسرے کمی کوتاہی نہیں کریں گے اگر ان کو چانس مل گیا تو، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر، تمہاری نفرت اور تمہاری مخالفت ان کے منہ پر آ جاتی ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں بتاتا ہوں تم کو کہ ان کے دل میں جو چیز ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو ان کے منہ پر آتی ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، اس ذات کا کلام ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو علام الغیوب ہے، جس کا علم قطعی ہے، جس کا علم کامل ہے، جس کا علم یقینی ہے، جس کا علم محیط ہے، اس نے یہ بات بتا دی کہ وما تخفی صدورهم اکبر، جو ان کے سینوں میں ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ہمارا اصل ولی کون ہے؟ اللہ، کس پر نظر رکھنا ہے؟ اللہ پر، کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر، کس سے تعلق جوڑنا ہے؟ اللہ پر، ہمارے کام کس سے بنیں گے؟ اللہ سے بنیں گے، اللہ کس سے بناتا ہے؟ جب وہ راضی ہوتا ہے، وہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب اس کے والے احکام پر چلا جاتا ہے، وہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پیارے نبی کی سنتوں کو اپنایا جاتا ہے، وہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب دنیا میں دی ہوئی اس کی زندگی کے طریقے کو پوری دنیا کے اندر زندہ کیا جاتا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کے اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، اگر مسلمان جس دن اپنے دلوں کا رخ اور اپنی محنتوں کا رخ اور اپنی سوچ کا رخ اور اپنی ایکٹیویٹیز کا رخ اور اپنے خرچ اور خرچ کرنے کا رخ اگر اللہ کی طرف کر دیں گے تو اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نقش بدلنا شروع کر دے گا پوری دنیا کے مسلمانوں کے، یہ اللہ پاک کی عادت ہے، اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کو کھولا گیا ہے کہ تمہیں کس سے اپنا دل لگانا ہے، تمہیں کس سے وابستگی کرنی ہے، تمہیں کس کی غلامی کرنی ہے، تمہیں کس کی بندگی کرنی ہے، تمہیں کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان سارے حقائق کو میرے دوستو کھول کر بیان کیا گیا ہے، بہت کچھ ہم نے سنا ہے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سننے پڑھنے کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے، ہمارے قرآن پاک پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور آئندہ اس کو جاری رکھے، اور بہت رمضان اللہ پاک ہمارے لیے مقدر فرمائے، کئی کئی رمضان اللہ پاک ہماری قسمت میں مقدر فرما دے تاکہ اس پورے خیر سے ہم بھرپور متمتع ہوتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، جیسے کہ اس سے پہلے گزشتہ جمعہ میں بھی اور اس سے پہلے بھی ایک بات کہی گئی تھی، آج اس کو پھر دہرایا جا رہا ہے میں نے کہا تھا بھی کہ عید کے دن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تھوڑا سا مذاکرہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس مسجد کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے اور چاہا یہ جا رہا ہے کہ مسجد کے جو مصلی ہیں یہ سارے کے سارے مل کے کوئی اس طرح تعاون کا اپنا انداز بنا لیں اور اس کا اختیار کر لیں طریقہ کار سے اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. اگر 1000 سے 2000 کے درمیان مصلی پلیٹ فارم پور کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے وعدوں کو پورا کر دیتے ہیں، نباہ لیتے ہیں، چاہے لانگ ٹائم میں کریں وہ پلاننگ کے ساتھ میں، تو بھی اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. کہیں چندے کے لیے جانا نہیں پڑے گا، دوسرے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑے گا، دوسری مسجدوں میں کرنا نہیں پڑے گا، کہیں فنڈ ڈنر نہیں کرنا پڑے گا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور ہماری اپنی جو مسجد کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. اب آپ خود ہی دیکھیے کہ مسجد جو ہے کتنی تنگ دامنی کی شکایت کر رہی ہے. جب یہ پارکنگ لاٹ خریدا گیا تھا تو ایک صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ یہ پلر سے یہ پلر تک جو ہے نا مسجد کی نیت کرو، بقیہ کھلا رہنے دو. دوسرے صاحب نے کہا کہ دوسرے پلر تک کرو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا. ہم اس تنگی داما کے علاج کے انتظار کے لیے بیٹھے ہیں آپ کے لیے. اس لیے یہ ہے کہ جن ساتھیوں نے ماشاءاللہ وعدے کر لیے ہیں کر لیجئے. ایک ایک آدمی 2500 کا پلیٹ فارم لے لے تو ایک مسلح 2500 میں پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی یہاں بھی بنے گا اوپر بھی بن جائے گا. 2000 آدمیوں کی کیپیسٹی اس میں کرنے کا پلان ہے مسجد والوں کا، تو 2000 مسلح بنانا ہے. تعمیر کے جو اخراجات ہیں جس کے ساتھ میں خواتین کے واسطے معقول نظم کرنا ہے، فنڈل ہوم کا بھی کام کرنے کا ہے، پارکنگ لاٹ کی توسیع بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو اس کے جو اخراجات ہیں 2500 پہ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں 2000 مسلوں پر. تو ایک ایک مسلمان بھائی سے، ایک ایک مسلی سے یہ درخواست ہے کہ وہ 2500 کا اگر پلیج لے لیں کم سے کم، اگر اس سے بھی کم کسی کو توفیق ہو تو وہ بھی بہرحال قابل قدر چیز ہے. نہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ سال میں 2 سال میں پلاننگ کر کے 2500 کا پلیج فارم لے لیں، اور اگر کوئی اپنے ساتھ اپنے اولاد کے لیے بھی لے لیں یا اپنے ماں باپ کے اصال ثواب کے لیے لے لے اور نور نلا نور، بہت اچھی بات ہو جائے گی. اور اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے، کوئی 50000 دے دیتا ہے، کوئی 1,00,000 دے دیتا ہے، تو یہ تو کوئی اچھی سے اچھی بات ہے کہ جو آدمی مسجد کی تعمیر کرے گا اللہ پاک جنت میں اس کے گھر کی تعمیر کرے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. اور جس کا گھر جنت میں بن گیا، میرے دوستو آخرت کا سٹ اپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ایک مکان پاکستان میں ہے اور آپ امریکہ میں، ایسا نہیں ہوا کہ جنت میں تمہارا مکان ہے مگر تم جاؤ جہنم میں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. جس کا مکان جنت میں بن گیا بس وہ جنت کا ہی امیگرینٹ ہو گیا، بس وہاں کا اس کو گرین کارڈ مل گیا، پاسپورٹ مل گیا ہمیشہ کے لیے. اور پھر جنت تو میرے دوستو جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت لذت کا سامان ہے ہمیشہ کے لیے. یا اہل الجنت تشبون ولا تحرمون، جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. تصحون ولا تمرضون، تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے. تحیون ولا تموتون، زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں. وانتم تخلدون فیھا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. یہ جنت کی اذان ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ایک مؤذن یہ اذان دے گا، نماز کے لیے کال نہیں کرے گا، وہ یوں کہے گا کہ یا اہل الجنت تشبون ولا تحرمون، تصحون ولا تمرضون، تحیون ولا تموتون، وانتم تخلدون فیھا، کہ تم زندہ رہو گے، تم تندرست رہو گے، تم جوان رہو گے. یہاں کسی چیز کو فنا نہیں ہے، یہاں کسی چیز پر خزا نہیں ہے، یہاں کسی چیز کو تم سے چھینا نہیں جائے گا. تو اس کا سامان ہے میرے دوستو، جتنا زندگی میں ہم سے ہو سکے کر لینا چاہیے. اس لیے ہمت کر کے جن لوگوں نے نہیں پلیٹ فارم بھرے ہیں بھر لیجئے. میں 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں، ہمارے ساتھیوں نے یہی کہا کہ بھائی پلیٹ فارم جلدی جلدی سے بانٹ دیتے ہیں، اور یہ 5 منٹ میں آپ لوگ میری بات بھی سنتے رہیں، میں ایسی بات چلاتا رہوں گا، اور بھر بھی دیں جلدی سے. اور ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا جو مسجد کے باہر والے حصے میں ہوگا. میں ہمارے ان ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ 2-3 ساتھی ادھر چلے جائیں باہر، کیونکہ جو یہاں کے ساتھی ہیں وہ تو اکثر وہ ہیں جنہوں نے پلیٹ فارم بھر دیے. اچھا یہ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ جو 2 اعلان ہوئے ہیں اس میں آپ لوگوں نے جو رسپانس دیا بہت ہی اچھا ہے. ابھی پھر مجھے بتایا ہمارے عبداللہ صاحب نے کہ الحمدللہ $70,000 کیش آ چکے ہیں اب تک، اور 475 پلیٹ فارم ماشاءاللہ وصول ہو چکے ہیں، 500 الحمدللہ. 80% جو ریگولر مصلی جمعہ کے ہمارے ہیں ان لوگوں نے ماشاءاللہ ایگری کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ رسپانس دیا ہے بہت اچھا. اللہ پاک آپ لوگوں کے ان ارادوں کو قبول فرما لے، آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، روزی میں برکت عطا فرمائے، آخرت کے لیے بھی قبول کرے اور دنیا میں برکت کے ساتھ اس کو واپس فرمائے. تو جو حضرات نے قبول ماشاءاللہ لے لیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ تو لے ہی لیں اور وہ اپنے نبھائیں اس کو، جلدی پورا کریں. اور جن ساتھیوں نے ابھی تک نہیں لیا ذرا ہاتھ اٹھا کے جلدی سے وہ پلیٹ فارم منگوا لیں، اور پھر اس کے بعد میں جلدی سے بھر کے دے دیں. اگر 1-2-3 منٹ انتظار کرنا پڑا تو ہم کر لیں گے، لیکن اس کو ہم وصول بھی کر لینا چاہ رہے ہیں. مسجد کے باہر کے حصے میں، پارکنگ لاٹ والے حصے میں، اور وضو خانے کی طرف جو ساتھی ہیں ذرا ان کی طرف چلے جائیں، کیونکہ وہ عام طور پر وہ ایسے ساتھی ہوتے ہیں جن کو فرصت کم ہوتی ہے، جو آخری وقت میں آتے ہیں. اور یہ عید کے موقع کا زیادہ کراؤڈ وہی ہوتا ہے اس اعتبار سے کبھی کبھی. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو, جلدی جلدی سے بھر لیجئے. یہ آپ کی اس مسجد سے مسجد کی تعمیر کا کام ہے. یہ یہاں عام طور پر چندے وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا, جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے 10-12 سال سے ماشاءاللہ آپ کی مسجد خدمت کر رہی ہے, اور پہلے سے بھی الحمدللہ دیگر مساجد بھی کر رہے ہیں. یہاں ان سب چیزوں پہ عام طور پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, اللہ کے نام پہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ انتظام کرتا رہتا ہے. مگر چونکہ یہ اسپیشل خرچہ آ گیا ہے, اس میں مشورہ یہی ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے بات رکھ دی جائے, اور آپ اتنے ہمت والے لوگ ہیں کہ اس کو نبھا جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس لیے یہ بات چلائی گئی ہے. پھر بار بار اس کا اعلان ہونے والا نہیں ہے. ایک رمضان کا موقع تھا وہ ہو گیا, اب یہ آج عید کا دن ہے, آج بھی کچھ کر ڈالو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کے اس وعدے کے پورا کرنے پر مسجد کے اخراجات کا انتظام ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ اس کو قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی اہتمام رکھو کہ اس کی وجہ سے کوئی اپنا ڈیمانڈ نہیں رکھنا ہے اس میں, بس اللہ کے لیے دے دیا بس دے دیا. اس طرح فرض کرو کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پکا بھی نہ چلے. جتنے اخلاص سے دیا جاتا ہے اتنا فائدے میں آتا ہے, استعمال میں آتا ہے. کعبہ ہر دم تجلی می فزود ذاں کے اخلاصات ابراہیم بود. معروم فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں جو ہر دم تجلی بڑھتی رہتی ہے وہ ابراہیم کی اخلاص کے اثرات اور نتائج ہیں. وہ کہ کبھی بھیڑ کمی نہیں ہوتی, بڑھتی ہی رہتی ہے. کس اخلاص سے بنایا ہوگا بندے خدا نے, اور کس اخلاص سے اذان کہی اور لوگوں کو بلایا حج کے لیے, روزانہ ترقی ہی ترقی ہے. ایسے ہی جتنا اخلاص کے ساتھ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے اتنی نمازیں پڑھی جائیں گی, اتنا کام میں آئے گا, اتنا ثواب آپ کو ملے گا, اتنا ذخیرہ آخرت بنے گا. ہمت اور حوصلہ کر کے جلدی جلدی بھر دو. جن لوگوں نے صدقہ فطر ابھی تک نہیں دیا ہے وہ دے دینا ہوگا, اس لیے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دے دینا چاہیے. اور ایک راستے سے آئے تو کوشش کریں کہ دوسرے راستے سے جائیں, مبارکباد دیں. اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایک سنت دو تین سنتیں تو آپ لوگ ادا کر کے ہی آئے ہوں گے, اگرچہ کہ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے روزانہ غسل کرنے کی, لیکن جمعہ کے لیے عید کے لیے اسپیشل غسل کرنا چاہیے تاکہ گھروں کے اندر کانسیپٹ ڈیولپ ہو گھروں میں کہ ہماری عید کا دن ہے, ایسا ہوتا ہے. اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے نکال کے پہننا, مسواک اور خوشبو کا اہتمام کرنا, اور اپنے بھائیوں کو بھائی آتے ہیں ملتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو کھلانا پلانا, اور رمضان کی عید میں کچھ کھا کے پی کے آنا سنت ہے. بقرعید میں نماز پڑھ کے جا کے کھانا سنت ہے. تو جب رمضان کی عید میں آئے آدمی تو کم از کم کوئی میٹھی چیز کھا لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوارے اور دودھ استعمال فرما لیا کرتے تھے, تو تین چھوارے جو ہے وہ آنے سے پہلے کھا لینا چاہیے. اگر نہیں کھائے کسی نے تو جانے دو, کہیں آپ جانے لگیں گے کہ میں کھا کے آتا ہوں تین چھوارے, اتنا ٹائم نہیں ہے. اب ہو گیا تو ہو گیا. وہ ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا اور اس میں ترقی دے کے کیا ہے کہ اس کو شیر خورمہ بنا دیا, اس میں سیویاں ڈال دی, یہ کر دی, اس کو بگار دیا, وہ کر دیا. شیر کے معنی دودھ کے ہیں اور خورمہ کے معنی کھجور کے ہیں. تو وہ شیر خورمہ جا کے اس میں سیویاں بھی پڑ گئیں. تو خیر یہ چیز ہے, اس کا بھی آدمی کرے. پھر تکبیر آدمی کو آج زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے, اور جب نماز پڑھ کے جائیں تو دوسرے راستے سے اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی سنت ہے. اور جن لوگوں کا گھر قریب ہے اگر وہ واک کر کے جائیں تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے کہ یہ بھی سنت ہے کہ گھر اگر قریب ہو یہ نماز کی جگہ سے تو پیدل جانا چاہیے. لیکن سردی ہے, صحت کا مسئلہ ہے, دیگر مسائل ہیں, نہیں اگر نہیں جا سکتے تو پھر وہ اس سلسلے میں آدمی معذور بھی ہے. اور نماز جو ہے یہ واجب ہے, اور جب آدمی نیت کرے تو یہی نیت کرے تو میں واجب الفطر ادا کرتا ہوں 2 رکعت امام کے پیچھے اللہ کے لیے, میرا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. یہ اپنے دل میں سوچ لے, زبان سے بولنا چاہے تو زبان سے بھی بول سکتا ہے. اور اس کے بعد میں جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو پہلے تحریمے کے ساتھ, یعنی پہلا جو تحریمہ ہوتا ہے, پہلی جو تکبیر ہوتی ہے, اس کے ساتھ خود بھی تکبیر کہتے ہوئے آہستہ سے ہاتھ باندھ لیں. پہلی تکبیر پہ ہاتھ باندھ لینا, پھر اس کے بعد دوسری تکبیر امام صاحب کہتے ہیں, دوسری تکبیر پہ ہاتھ کانوں تک اٹھانا, سر نہیں اٹھانا, ہاتھ کانوں تک اٹھانا پھر چھوڑ دینا. اور تیسری تکبیر پہ پھر ہاتھ کانوں تک اٹھانا پھر چھوڑ دینا. چوتھی تکبیر پہ پھر باندھ دینا. کل 4 تکبیریں ہیں جس میں سے 1 تحریمہ ہے اور 3 زائد ہیں. ایسے ہی پھر اس کے بعد میں یہ رکعت عام ریگولر انداز میں ہو جائے گی. جب دوسری رکعت آئے گی تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضمن سورہ ہونے کے بعد جب رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تب پھر کان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دینا, رکوع میں نہیں جانا. اور دوسری تکبیر میں بھی ایسے کان تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا اللہ اکبر کہتے ہوئے, اور تیسری تکبیر میں بھی ایسے ہی, اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا بلکہ رکوع میں اس کے بعد میں چلے جانا. نماز ہوتی ہے, نماز کے بعد دعا ہوتی ہے, اور اگر سے نماز کے بعد دعا ہو جاتی ہے لیکن کام ختم نہیں ہوتا, خطبہ سننا واجب ہے. عید کے اندر ہوتا یہ ہے کہ خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہوتا ہے, عید میں اذان نہیں ہوتی. عید میں اقامت نہیں ہوتی، بس عید میں نماز ہو جاتی ہے ایسے. ہو گیا بھائی، فلیکٹ کر دیا، ذرا غسل بھی کر لو پھر جلدی جلدی سے. جن لوگوں نے دیا ہے وہ لوگ لو بھی لو ایک منٹ میں. ہاں لے لیے ماشاء اللہ، تو 8:30 بھی برابر ہونے. ذرا پارکنگ لاٹ والے بتا دو وہاں سے فارم جو ہے نا، پلیز فارم غسل ہو گئے نہیں ہو گئے، سب سیدھی کر لینا کہ پوچھو ان سے، سفید سیدھی کرو.